حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم ایک بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد سلسلہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل بشری اور قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کریں گے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے انسان کو عقل عطا کر کے باقی تمام مخلوقات سے جدا کر دیا خداوند عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جمادات ہو وہ نباتات ہو حتیٰ وہ حیوانات ہوں یعنی وہ حرکت کر سکتی ہوں یا اپنی مرضی سے حرکت نہ کر سکتی ہوں اگر اپنی مرضی سے حرکت کر سکتی ہوں ان میں نمو ہو یا نمو نہ ہو خود سے حرکت کرنے کے بعد اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتی ہوں یا نہ کر سکتی ہوں ان تمام سے پروردگار نے جب انسان کو جدا کرنا ہے تو اس کو عقل عطا کی اور اشرف المخلوقات بنا دیا خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین خداوند عالم خود کو مبارکباد دیتا ہے کہ کس قدر خوبصورت مخلوق کو پروردگار نے خلق کیا اور اختیار عطا کر کے اپنا خلیفہ بنا کر اس کائنات میں بھیج دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں خداوند عالم نے خلیفہ اس کو عطا کیا کہ جس کو عقل عطا کی جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے پر اعتراض کرنا شروع کیا کہا پروردگارہ آپ اس کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں کہ من یفسد فیہا کہ جو اس دنیا میں فساد کرے گا ویسفک الدماء خون بہائے گا خداوند عالم نے فرشتوں کو جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے ہو پھر تعلیم کی صلاحیت تعلم کی صلاحیت اس انسان کو عطا کی کہ جو عقل کے ذریعے سے ہے توجہ سے سنیے گا اسی عقل کی وجہ سے پروردگار نے انسان کو مسجود ملائکہ بنا دیا علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توجہ سے سنیے گا یہاں پر کچھ مسئلوں کو حل کرنا چاہوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی، علمہ یعنی تعلیم دی، الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی. پروردگارہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے اسماء کی تعلیم دی تو فرشتوں کو بھی دے دیتا؟ بھائی فرشتوں نے کہا نا جب خداوند عالم نے ان کے اوپر عارض کیا تو کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارہ ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے مگر یہ کہ جو اس کو تو نے تعلیم دیا. اگر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جب ان کو تعلیم دے رہا تھا تو فرشتوں کو بھی دے دیتا. اگر فرشتوں کو بھی دے دیتا تو مشکل ہی نہ بنتی، یعنی یہ فرشتوں کا جواب ہی نہ آتا، لا علم لنا، پروردگارہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر یہ کہ جو تو نے ہمیں تعلیم دیا. خداوند عالم نے فرشتوں کو تعلیم اس لیے نہیں کیا، توجہ سے سنیے گا، فرشتوں کو تعلیم اس لیے نہیں کیا چونکہ فرشتوں کو جس مقام اور مرتبے پر خداوند عالم نے خلق کرنا تھا اسی تعلیم کے ساتھ خلق کیا اور اس کے بعد مزید تعلیم کی گنجائش نہیں ہے. انسان کو چونکہ پروردگار نے عقل عطا کی اور اس عقل کے ذریعے سے انسان سیکھ سکتا ہے، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی عقل کو دیکھتے ہوئے اور اسی عقل مختار کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے، فرشتوں نے فوراً اشکال کر دیا کہ پروردگارہ یہ تو فساد کرے گا، یہ جو تو اس کو عقل دینے لگا ہے یہ تو خداوند عالم قرآن میں بھی فرماتا ہے نا کہ شیطان نے جب مکالمہ کیا پروردگار سے تو کہتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پروردگارہ تو قیامت تک کے لیے ابھی مجھے اجازت دے دے، میں ہر تیرے بندے کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کو ہدایت کے راستے سے کج کرتا چلا جاؤں گا، گمراہ کرتا چلا جاؤں گا، یعنی اس کو ایسا وسوسہ کروں گا کہ جس کے نتیجے میں وہ راہ کو گم کر دے گا. بس یہ جو راہ کو گم کرنا ہے، خداوند عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو راستے میں کھڑا ہو جا، لیکن میں تجھے یہ بتا دوں کہ تم میرے مخلص لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ چونکہ پروردگار کے مخلص لوگ وہی ہیں کہ جن کو خداوند عالم کمال عقل کے ساتھ خلق کرتا ہے. جب خداوند عالم نے اسی عقل کامل کے ساتھ خلق کر دیا، یا یہ کہوں کمال عقل کے ساتھ خلق کر دیا اور مخلص بنا دیا، اب یہاں پر شیطان کے لیے کوئی جگہ نہ بچی کہ جہاں پر وہ اس عقل کامل کو گمراہ کر سکے. وجہ کیوں بھائی، کیوں ایسا ہے کہ اس عقل کامل کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل کامل حقائق سے آگاہ ہے. اسی وجہ سے امیر المومنین کے پاس آ کر کوئی پوچھتا ہے کہ مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ بنا سوچے سمجھے، بنا تأمل کیے، بنا فکر کیے، بنا وقت لیے فوراً جواب دیتے ہیں. امام نے کہا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، فوراً کہتا ہے پانچ. کہا کہ تم نے بغیر فکر کیے کس طریقے سے جواب دے دیا؟ کہا مولا ہر وقت میرے سامنے ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے یہ پانچ انگلیاں تمہارے سامنے، علی کے سامنے پوری کائنات ہے. جب پوری کائنات ہے تو پتہ چلا کہ حقائق سے چونکہ آگاہ ہے اس وجہ سے مخلص ہیں. مخلص ہیں کیونکہ عقل کامل ہے، چونکہ کمال عقل کے ساتھ خلق کیا پروردگار نے نور آل محمد کو. بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے، توجہ سے جملے سنتے جائیے گا، بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے اس کی وجہ سے پروردگار نے اس کو مسجود ملائکہ بنا دیا، اور جب مسجود ملائکہ بنا دیا تو پتہ یہ چلا کہ اسی عقل کی وجہ سے، اس روایت کے مطابق جو پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خداوند عالم کہتا ہے اسی عقل کی وجہ سے میں اب تمہیں عذاب دوں گا اور اسی عقل کی وجہ سے جزا دوں گا. کل ہم نے جو بات شروع کی تھی، اب اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اس آیت کے ذیل میں سورہ بقرہ کی 164 آیت، جس میں پروردگار، چونکہ ہمارے پاس قرآن میں بہت سارے مقامات پہ خداوند عالم عقل والوں کی بارے میں بات کرتا ہے، کبھی اولوالابصار کہتا ہے، کبھی ذی حجر کہتا ہے، ذی حجر، جہاں پر سورہ فجر کے اندر آواز دیتا ہے حل فی ذالک قسم للذی حجر، یہ جو دس راتیں ہیں یہ ایک رات کے جو جا رہی ہے، فجر کی قسم ہے، شفع اور وتر کی قسم ہے، ان تمام کی قسموں کے کھانے کے بعد پانچویں آیت سورہ فجر میں پروردگار فرماتا ہے حل فی ذالک قسم قسم للذی حجر، کیا آیا اس میں پروردگار نے تم لوگوں کے لیے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں صاحبان عقل کے لیے نہیں ہیں، یعنی صاحبان عقل کے لیے پروردگار یہ ساری قسمیں کھاتا ہے، اور ہم نے تطبیق دی اس کو سورہ امام حسین علیہ السلام پہ، کہ جہاں پر روایت بھی بیان کی کہ پانچواں امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے فریضے فرض نماز اور نافلہ نماز میں سورہ فجر کی تلاوت کی کانا معہو فی درجت الحسین ابن علی من الجنہ، خداوند عالم اس کو امام حسین علیہ السلام کے درجے پر جنت میں وہاں پر رکھتا ہے، یعنی کس قدر اہم، کبھی خداوند عالم ان کو کہتا ہے تدبر کرنے والو ہے، تعقل کرنے والو ہے، عقل استعمال کرنے والو، یہاں پر بھی سورہ بقرہ کی 164 آیت میں بھی پروردگار یہی فرما رہا ہے، کیا کہتا ہے انا فی خلق السماوات والارض، یہ جو پروردگار نے زمین اور آسمان کو خلق فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، یہ جو خداوند عالم نے صبح و روز کے درمیان یہ جو صبح ہے اور روز ہے کہ جو ایک دوسرے کے پے در پے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلف آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، صبح ہوتی ہے اس کے بعد رات ہوتی ہے، رات ہوتی ہے اس کے بعد صبح ہوتی ہے، خداوند عالم کہتا ہے والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو کشتی سمندر میں چل رہی ہے، بما ینفع الناس، وہ کشتی کے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس کے بعد وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ جو خداوند عالم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پروردگار نے مردہ زمینوں کو اس کے بعد حیات عطا کی ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس کے بعد چوپایوں کو اس زمین کے اوپر پھیلا دیا ہے، وتصریف الریاح، اور ان ہواؤں کے چلنے سے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل چلتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، خداوند عالم نے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیوں کو رکھ دیا ہے، خداوند عالم نے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیوں کو رکھ دیا، میں پروردگار سے سوال کرنے لگا کہ خداوند عالم اس میں کون سی نشانی ہے، اس میں کون سی تیری نشانی ہے، پروردگار کہے گا تم نے غور نہیں کیا، اس آیت میں میں نے دو دو متضاد چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا، میں نے کہا زمین اور آسمان، آسمان کے لیے بلندی ہے، زمین کے لیے پستی ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے دن اور رات کو بیان کیا، یعنی دن جہاں پر اجالا ہو، رات کی نفی ہو، رات یہاں پر جہاں پر دن کی نفی ہو، توجہ ہے آپ لوگوں کی، درود پڑھیں محمد والے محمد، جہاں پر دن کی نفی ہو رات، جہاں رات کی نفی ہو دن، سمندر کہے کہ میرے میں سب غرق ہو جائے، کشتی وہ کہ جو سمندر کے سینے کو چیر دے، کشتی وہ کہ جو غرق نہ ہو، اسی وجہ سے کہا بما ینفع الناس، ایسی کشتی کے جو ساحل تک پہنچا دے، جو ساحل تک پہنچا دے اور سفینہ تو نجات بن جائے، خدا نے اس کے اندر نشانی رکھ دی، پروردگار نے بما ینفع الناس اس کے اندر پروردگار نے نشانی رکھ دی، خدا نے کہا وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ جو میں نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یہ نزول خود بتا رہا ہے کہ بلندی سے نازل ہو رہا، بلندی اور پستی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور میں نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد اسی پانی سے دوبارہ زندہ کیا، خداوند عالم پھر تضاد کو ذکر کر رہا، متضاد چیز کو، ایک جگہ خدا حیات کو بیان کرتا ہے، ایک جگہ موت کو بیان کرتا ہے، بس موت چاہے گی زندگی نہ ہو، زندگی چاہے گی موت نہ ہو، خداوند عالم نے پھر دو متضاد چیزوں کو یہاں پر بیان کر دیا، وہ تصریف الریاح ہے، اور جہاں پر ہوا کے چلنے، دو متضاد چیزیں، یا چلے گی یا نہیں، لاہور والے تو بہتر جانتے ہیں جب حبس ہو جاتی کہ جہاں پر ہوا کا نہ چلنا، وہ تصریف الریاح، یعنی جہاں پر ہوا چلے اور جہاں پر ہوا نہ چلے، وہ صحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین و آسمان کے درمیان خداوند عالم نے یہ جو بادلوں کو رکھا ہے کیسے مقام پہ رکھا کہ نہ آسمان پہ نہ زمین پہ. لآیات لقوم یعقلون, پروردگارہ یہ تمام متضاد چیزیں ہیں, اس میں تو نے کس طریقے سے ہمارے لیے نشانیاں رکھ دی, صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھ دی. لغوی معنی جو بیان کیا, پھر تطبیق کرتا ہوں, غور سے سنیے گا. کل لغوی معنی میں نے عقل کا بیان کیا کہ عرب زبان میں عقل جزر کلمہ کے تحت اس کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اونٹ کے زانوؤں کو باندھ دیا جائے, باندھ دیا جائے تاکہ اونٹ حرکت نہ کرے. عقل اس کپڑے کو کہتے ہیں, عقال اس نکیل کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے یا پھر اونٹ کے ناک میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی ہدایت کی جا سکے, اس کو عربی زبان میں عقال کہتے ہیں. عقال سے کیا مراد, یعنی وہ کہ جو اس گھوڑے کو یا حیوان کو کنٹرول کرے اور اس کو کسی بھی بری طرف جانے سے روکے رکھے, اس کو عقل کہتے ہیں, اس کو عقل کہیں. اسی طرح سے لغت میں کہا امساک, منع, حبس, روک لینا, منع کر دینا, یہ معنی ہے عقل کے. خداوند عالم نے, جملہ ضائع نہ کریے گا, خداوند عالم نے ان آیات میں تضاد کو حسی طور پہ بیان کر کے بتا دیا ہے کہ دیکھو اس زندگی میں ہر موڑ پر تم دو راستے پاؤ گے. صاحبان عقل وہ ہوں گے جو تضاد کو سمجھتے ہوئے اپنی نکیل کو حسین حسین کے ہاتھ میں تھما کے خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد. جہاں پر دو تضاد, اگر اس مفہوم کو میں درست طریقے سے سمجھا سکا تو آپ کا قرآن پڑھنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا. اس مفہوم کے سمجھنے کے بعد ابھی جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو لطف ہی اور آئے گا, بلکہ اس کائنات کو دیکھیں گے, کربلا کو دیکھیں گے, آپ کو لطف ہی اور آئے گا. عقل مند انسان, توجہ سے پھر سے جملہ سنیے گا, عقل مند انسان اس کو کہتے ہیں, لغوی اعتبار سے بھی کروں, ابھی میں نے کلامی تعریف نہیں کی ہے, ابھی میں نے فلسفی تعریف نہیں کی ہے, ابھی فقہی تعریف نہیں کی, ابھی سب رہتا. لغوی اعتبار سے عقل مند انسان پس اس کو کہا جائے گا کہ جس کو پروردگار نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ جو متضاد چیزوں میں سے درست چیز کا فیصلہ کرنے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے کہ فطرت سلیم کے قریب ہوتا چلا جائے. اگر وہ فطرت سلیم کے, عقل سلیم کے ذریعے سے قریب ہوتا چلا جائے گا تو اس کو کہیں گے کہ یہ عقل مند انسان ہے. اس کی مثال مجھ سے لیجیے, یہ تو ہم نے حصی مثال, خداوند عالم تو حصی مثالیں دیں, پروردگار نے حصی مثال دی کہ تمہیں تضاد نظر نہیں آ رہا روز و شب میں, تمہیں تضاد نظر نہیں آ رہا آسمان اور زمین میں, تمہیں تضاد نظر نہیں آ رہا موت اور حیات میں, تمہیں تضاد نظر نہیں آ رہا نزول اور دوبارہ زندہ ہونے میں, تمہیں تضاد نظر نہیں آ رہا کہ بادلوں کو کیسے میں نے زمینوں اور آسمان کے درمیان رکھا. اسی طریقے سے اس کائنات میں موجود ہر تضاد کو دیکھنا شروع کرو. پروردگارا کون سے تضاد کو دیکھنا شروع کرو؟ خدا کہتا ہے کہ دیکھو جب تم اس کائنات کی جانب نگاہ کرو گے تم تضاد دیکھو گے کہ یا حق ہے یا باطل, یا دیکھو گے کہ عدالت ہے یا ظلم, یا دیکھو گے سچائی ہے یا جھوٹ. اب پتہ چلا کہ جب امیر المومنین کے پاس کوئی سفین میں آتا ہے اور سفین میں آ کر کہتا ہے مولا کہ وہاں پر بھی نوک نیزہ کے اوپر قرآن موجود ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ حق پر کون ہے. امیر المومنین کہہ سکتے تھے کہ تم نے رسول خدا کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ علی مع الحق, کہ علی حق کے ساتھ, والحق مع علی, اور حق علی کے ساتھ. تم نے رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ اے پروردگارا وہاں وہاں پر حق کو موڑتا چلا جا, جہاں جہاں پر علی جاتے چلے جائیں. امام علیہ السلام کہہ سکتے تھے, امام علیہ السلام نے نہیں کہا. امام کہتے ہیں اے عرف الحق کا تعارف اہلہ, تم حق کو پہچان جاؤ گے تو اہل حق کو پہچان جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ انسان ہر موڑ پہ جب دوراہے پہ آتا ہے جہاں پر حق اور باطل ہے, عقل مند انسان اس کو کہیں گے جو مالک اشتر بن کے تاریخ میں علی کا انتخاب کر کے علی کا شیعہ بن جائے. درود پڑھے محمد والے محمد.
بس
بس پتہ یہ چلا کہ لغت کے اعتبار سے یعنی جزر کلمہ کے اعتبار سے اگر عقل کی تعریف کی جائے، عقل کو ڈیفائن کیا جائے تو کہا جائے گا کہ وہ کہ جو انسان کو گمراہی سے روک لے۔ بس کسی نے پوچھا امام سے، جملہ کہہ دیتا ہوں اگر آپ لوگ اپنے اس فام سے اچھا ہے اس کو اگر درک کر سکے تو اچھا، کھل کے نہیں کہہ سکتا۔ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کہا مولا صفین میں، تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں، عقل کس طرف تھی؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ عقل کامل بنا کے جس کو خدا بند عالم نے خلق کیا کوئی اور نہیں، میرا جد علی تھا۔ تو کہا کہ وہ جو مخالفت کر رہے تھے، کہا اس کو عقل نہ کہو، روایت کے الفاظ نہیں کہتا، درود پڑے محمد والے محمد۔ بس شیطنت ہو سکتی ہے، روایت کا لفظ ہے، عقل نہیں ہو سکتی۔ بس پتہ یہ چلا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے، جو بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، شیطنت ہو سکتی ہے، عقل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور دلیل لیجیے اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب غور کریے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہائی ہاتھ منت دلہ، یعنی باعدہ عنی ذلہ، میرے سے ذلت دور ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ بس یہاں پر دو متضاد چیزیں موجود، یا عزت ہے یا ذلت ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ ہیہات منت ذلہ، کہ مجھ سے ذلت دور ہے، تو وہ جتنے بھی کربلا میں تھے انہوں نے جب عزت کا تصور کیا ہوگا، جب عزت کا تصور کیا ہوگا تو ان کے تصور میں کون آیا ہوگا؟ جب بھی عزت کا تصور کیا ہوگا ان کے ذہن میں کوئی اور نہیں بلکہ حسین آئے ہوں گے، کہ جو بھی امام کے ساتھ ہے وہی باعزت ہے۔ دو تضاد چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، دو متضاد چیزیں، یا عزت ہے یا ذلت۔ ان دو متضاد چیزوں میں سے، ان دو متضاد صفات میں سے صاحبان عقل نے جب بھی کسی شے کو اخذ کر لیا، اخذ کرنے کے بعد اس کے اوپر کارمند رہ گئے، اس کے اوپر باقی رہ گئے، وہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ساتھ دے سکے۔ انہوں نے عزت کا انتخاب کیا۔ اسی وجہ سے ایک اور آج ایک گتھی سلجھا کر آگے بڑھتا ہوں، چونکہ بہرحال ہمارے پاس ابھی مجالس کا سلسلہ ابھی آگے محدود رہتا چلا جا رہا۔ اسی وجہ سے آپ کو صاحبان عقل کے درمیان کبھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو دنیا کہتی کہ بھئی عقلی اختلاف موجود ہیں، عقلی اختلاف موجود نہیں، عقل کے قوانین میں اختلاف موجود نہیں ہے، عقل کے قواعد اور پرنسپلز کے اندر اختلاف موجود نہیں۔ اسی وجہ سے پروردگار فرماتا ہے کہ اگر آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو ان سب میں اختلاف نہیں دیکھو گے۔ کیوں کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد؟ چونکہ ایک محمد جو کہہ رہا ہے عقل کامل ہے، جب وہی اوسط کہے گا تو وہی کہے گا، اگر آخر کہے گا تو وہی کہے گا۔ عقل کے قوانین میں اختلاف نہیں ہے۔ پروردگارہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خداوند عالم میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس متضاد چیزوں میں سے، کس طریقے سے نکال کر درست شے کا انتخاب کر سکوں، اس کا طریقہ کار بھی تو بتا۔ خداوند عالم میں طریقہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر میں درست عقل کے ذریعے سے درست انتخاب کر سکوں۔ پروردگارہ جتنی چیزیں میں نے حواس حس سے انتخاب کرنی ہے وہ تو مشکل نہیں، مجھے دن نظر آ رہا، مجھے رات نظر آ رہی، پروردگارہ مجھے آسمان نظر آ رہا، مجھے زمین دکھائی دے رہی، خداوند عالم ان کو حواس کے ذریعے سے دیکھ پا رہا ہوں، ان کو حس کر پا رہا ہوں. پروردگارہ میں کس طریقے سے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں صاحبان عقل میں سے ہو کر، اول الالباب میں سے ہو کر ہدایت پا جاؤں. خداوند عالم قرآن میں بھی کہتا ہے نا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ کہ جو بات کو سنتے ہیں لیکن اتباع صرف بہترین قول کی کرتے ہیں. اولئک ہداہم اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کی خداوند عالم نے ہدایت کی ہے. اولئک ہم اول الالباب، یہی صاحبان عقل ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور صاحبان عقل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر دو قول ہیں ہمارے پاس، کسی بہتر قول کا انتخاب کر لینا عقل مندی کی نشانی ہے. اگر اسی کا انتخاب کر لیا جائے انسان گمراہی سے بچ جائے گا. خداوند عالم چاہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے حواس، تم اپنی عقل کے ذریعے سے اگر امام حسین کے قیام کو دیکھنا شروع کرو گے تو تمہیں اس کے ہر لحظے میں جمال نظر آئے. یہ تو جناب زینب نے جا کے کہہ دیا، ماں رہی تو اللہ جمیلہ، کہا نا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، یہ جو امام حسین کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیسا دیکھا. کہا ماں رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا. کیوں سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا ہر عمل اس عقل کامل کے مطابق تھا کہ جس پر خداوند عالم نے حسین کو خلق کیا تھا. اسی لیے ہر عمل جمیل و جمال پروردگار بنتا چلا گیا، ہر عمل انسان کے لیے ہدایت اور مشعل راہ بنتا چلا گیا. اس کو درک کرتے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر.
آپ سب سے ملتمس ہوں کہ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مناسب جگہ مل سکے. محمد والے محمد صلوات. آپ سب سے التماس کرتا ہوں جو پیچھے بیٹھے احباب ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، آگے بہت جگہ موجود ہے. محمد والے محمد والے دیگر بلند ترین صلوات. اللہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، ہے ہماری درس گاہ حق کا سیدھا راستہ، شہادتوں کا راستہ ہے ہماری درس گاہ. برائے تعجیل ظہور امام جمع علیہ السلام بلند ترین صلوات.
اس کو تھوڑی سی مثال کے ذریعے سے بھی سمجھتے ہیں. آج اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر بنیاد بنا کے آئندہ بات کو آگے بڑھائیں گے. مثال اس کی میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا میری طرف، سب کی توجہ ہے میری طرف. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. میں نے کہا کہ عقل لغوی طور پہ انسان کو منع کرتی ہے کسی بھی گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف جانے سے. جو گمراہی کی طرف نہ جائے، متضاد چیزوں میں سے درست شے کا انتخاب کر کے خود کو منع کر دے کہ میں نے گمراہی کی طرف نہیں جانا، اس کو صاحبان عقل کہتے ہیں. دو متضاد میں سے درست کا انتخاب کر لینا. اس کی مثال میں نے آپ کو دی، میں نے کہا دیکھیے ذہنی تصور ذہنی کو دیکھیے گا. میں نے جیسے ہی ایک کلمہ استعمال کیا دیوار کا، میں نے جیسے ہی دیوار کہا آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ایک دیوار آ گئی. میں نے جیسے کلمہ استعمال کیا پنکھے کا، آپ کے تمام جتنے مومنین ہمارے پاس موجود سمیت میرے، ہمارے ذہنوں میں ایک پنکھے کی صورت آ گئی، ایک پنکھے کی شکل آ گئی. میں بھی کہتا چلا جاؤں گا، آپ کے ذہن میں دیکھیے گا صورتیں تبدیل ہوتا چلے جائیں گی. میں کہوں گا سیاہ رنگ کا پنکھا، آپ کے ذہن میں فوراً سیاہ رنگ کا پنکھا بن گیا. میں نے کہا سرخ رنگ کا پنکھا، وہی سیاہ پنکھا غائب ہو گیا اور آپ کے ذہنوں میں سرخ پنکھا آ گیا. میں نے کہا نیلے رنگ کا چلتا ہوا پنکھا، آپ کے ذہنوں میں سرخ پنکھا غائب ہو گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ سرخ پنکھا غائب ہو گیا، میرے کہنے کے ساتھ غائب ہوا ہے اور نیلا پنکھا فوراً آ گیا کہ جو چل رہا ہے.
کیا بات ہے؟
میں نے کہا کہ نیلا پانی، لال رنگ کا پانی، سبز رنگ کا پانی، سندل کا شربت، نیاز امام حسین، ذکر سید الشہداء، سب کے ذہن میں کربلا آ گئے. لیکن آپ کے اذہان عالیہ میں جو بھی صورتیں بنتی چلی جا رہی ہیں، اس کی دو خصوصیات ہیں. ایک کہ یہ صورت ساتھ والے بیٹھے ہوئے مومن کی صورت سے جدا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ میں نے جب کہا کہ سرخ پنکھا، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں چھت والا پنکھا آیا ہو، کسی کے ذہن میں. ابھی عجیب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے چھت والا پنکھا کہا تو آپ سب کے ذہنوں میں چھت والا پنکھا بن گیا. میں نے کہا نہیں اسٹینڈنگ فین، فوراً آپ کے ذہن میں جو پہلے پنکھا تھا غائب ہو گیا اور اسٹینڈنگ فین کی تصویر آ گئی. توجہ کر رہے ہیں؟ فوراً اسٹینڈنگ فین کی تصویر بن گئی. میں جو کہتا چلا جاؤں گا، آپ کے ذہن، آپ کا جو تصور ہے، اس کی ایک صورت بنانے کے بعد اس کو آپ کے ذہن کے حوالے کرتا چلا جائے گا. پہلی خصوصیت کہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ساتھ والے مومن کے ذہن سے جدا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کسی کو دکھا، آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کے ذہن میں جو پنکھے کی تصویر بنی ہے، آپ کے ذہن میں جو دیوار کی تصویر بنی ہے، وہ مجھے دکھاؤ، آپ مجھے اس کو دکھا نہیں سکتے. یعنی میں جتنا بھی کہتا چلا جاؤں گا، جتنا بھی کہتا چلا جاؤں گا، آپ مجھے دکھا ہی نہیں سکتے. بس یہ دو خصوصیات ہمارے پاس اس تصور ذہنی کی موجود ہیں. ایک یہ کہ میں کوئی کلمہ استعمال کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں اس کی تصویر بنتی. اگر ہمیں یہ سمجھ آ گیا، آگے بڑھتے ہیں. دوسری صورت میں ضروری ہے کہ وہ کلمہ آپ کے لیے آشنا ہو. میں یہ کہہ دوں گا کہ مروحہ، مروحہ چاہیے آپ کو، آپ کہیں گے مجھے نہیں چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ کو معنی معلوم ہو، آپ فوراً اس کا انکار کر دیں گے کہ پتہ نہیں کون سی بلا کی بات ہے، یہ کون سی چیز کی بات ہے. جبکہ عربی زبان میں پنکھے کو مروحہ کہتے ہیں. میں نے جب پنکھا کہا، پنکھا چاہیے ہے، آپ نے کہا ہاں. اب جب میں کہوں گا مروحہ چاہیے ہے، آپ کہیں گے ہاں، چونکہ عربی زبان کے اس معنی کو آپ سمجھ چکے. جب عربی معنی کو سمجھ چکے، ابھی جب میں کہوں گا مروحہ، آپ کے ذہن میں پنکھے کی تصویر بن گئی، اور آپ کو کہوں گا چاہیے، آپ کہیں گے ہاں چاہیے ہے. خداوند عالم یہ چاہتا ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ جتنے یہ مفاہیم ہیں، کہ جو آپ کے ذہنی مفاہیم ہیں، ان کو آپ اپنی تمام معلومات کے ذریعے جو حاصل کیا ہے اس کو الگ کر دیں، اور جو معلومات، جو تصویریں معصوم بنا رہے ہیں، ان کو ذہن میں جگہ دیتے چلے جائیں. جب آپ ان کو ذہن میں جگہ دیتے چلے جائیں گے، اب یہاں پر تصورات کا اختلاف ختم ہو جائے گا. میں اپنی معلومات سے حاصل کی ہوئی ان ذہنی تصاویر کو ہٹا دوں، اور ہٹانے کے بعد ان تمام تصاویر کو اگر اپنے ذہن میں رکھنا شروع کر دوں کہ جو میرے مولا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ میں بھی سلمان کی طرح وہی قدم رکھنا شروع کروں گا کہ جہاں پر علی رکھتے تھے. جب امام علیہ السلام کوفہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو کہا کہ مولا آپ اکیلے آئے. کہا میں اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ سلمان بھی آئے. کہا مولا باہر قدموں کے تو ایک نشان ہے. کہا سلمان تم کیسے آئے؟ کہا مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں کہیں اور قدم رکھ دوں, میں وہیں پر رکھتا چلا گیا جہاں پر میرے مولا رکھتے چلے گئے. سلمان نے کیا کیا کہ وہ جتنے بھی افکار تھے, وہ جتنی بھی معلومات تھیں کہ جن سے ان کی ذہنی تصور بنے ہوئے تھے, جیسے ہی رسول اور علی نے جا کر اس باغ سے خرید لیا ہے, حضرت سلمان نے اپنے تمام اذہان کی موجودہ معلومات کو حذف کرنے کے بعد ان تمام معلومات سے بھرنا شروع کر دیا کہ جو علی کہتے چلے گئے. اور جب علی کہتے چلے گئے اس مقام تک پہنچنا شروع کر دیا, اس مرتبے تک پہنچنا شروع کر دیا, اس قدر ذہنی تصورات معصوم کے ساتھ ملانا شروع کر دیے کہ رسول کو کہنا پڑا کہ اس کو فارسی نہ کہو, اس کو ملنا لبے کہو. کہاں تک خدا لے گیا؟ عقل کے ذریعے سے, تصور ذہنی کے ذریعے سے. عزیز عقل کے جہاں پر انسان دو متضاد چیزوں میں سے درست چیز کا انتخاب کر کے اتباع شروع کر دے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, وہ کہ جو قول سنتے ہیں. ممکن ہے کہ سلیمان نے اور بھی اصحاب کی باتیں سنی ہوں, لیکن عقل سلیمان کہتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی زبان سے بول رہا ہے تو وہی ہے کہ جو علی لسان اللہ ہے. اگر کوئی
تکبیر رسالہ محمد آل محمد پر بلند تر
صلوات. بس میں جب فرش اعضا پر آ رہا ہوں تو اس فرش اعضا پر آنے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو میں نے خود سے معلومات کو حاصل کیا ہے اس کو اپنی ذات سے جدا کرنے کے بعد امام حسین کی معلومات سے اپنے ذہن کو اتنا بھرتا چلا جاؤں کہ وہ جو اتباع احسن قول ہے وہ صدق آ سکے. اب غور کریے, کربلا میں جان غلام ہے, زہیر تاجر ہے, حضرت حبیب فقیہ ہیں, مفسر قرآن ہیں, لیکن آپ کو کربلا میں کسی کا آپس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا, کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. حضرت زہیر نے حبیب کو کہا ہو کہ حبیب تمہیں جنگ لڑنی نہیں آتی. حبیب نے جان کو کہا ہو کہ تم کہاں غلام آ گئے. کسی نے کسی کو, کسی جوان نے کسی بوڑھے کو کہا ہو, مولا علی اکبر نے مسلم ابن اوسجہ کو کہا ہو کہ یہ میدان کارزار ہے, یہ میدان جنگ ہے, ادھر بوڑھوں کے آنے کی گنجائش نہیں. کسی جوان نے بچے کو کچھ کہا ہو, کسی بچے نے جوان کو کہا ہو, جو بھی امام حسین کی کربلا زبان کو حرکت دیتا دکھائی دیتا ہے. کسی سے پوچھا گیا کیف عندک الموت, کہتا ہے احلا من العسل, اے چچا اگر آپ کے راستے میں ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کسی سے پوچھا گیا وہ آگے سے کہے لو انی اقتل, مجھے قتل کر دیا جائے, ثم احرق, مجھے جلا دیا جائے, ثم انشر فی الہوا, مجھے ہوا کے حوالے کر دیا جائے, ثم احیا, مجھے پھر سے زندہ کیا جائے, ثم اقتل, مجھے پھر سے مار دیا جائے, ثم احرق, مجھے پھر خاک بنا دیا جائے, ثم انشر فی الہوا, مجھے پھر سے ہوا کے سپرد کر دیا جائے, لو یفعل بی, میرے ساتھ اس طریقے سے 70 مرہ بھی کیا جائے گا, ماں ترک تو کہ یا حسین, حسین میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کسی نے کربلا میں کسی کے ساتھ اختلاف کیا, اس کا مطلب کیا ٹھہرا کہ اس عقل کربلائی نے وہاں پر موجود تمام انسانوں کو دو متضاد چیزوں میں سے درست کا انتخاب کروایا, اور کروانے کے بعد کسی اور کے نہیں بلکہ قدم امام حسین میں لا کے بٹھا دیا, اور جو وہاں پر بیٹھ گیا امام حسین علیہ السلام نے اس کو بلند کرنا شروع کیا. عزیزوں کا میں کربلا کو عقل سے نہیں سمجھوں گا، احساسات سے سمجھوں گا، اختلاف کروں گا. جب بھی میں کربلا کو اپنے جذبات سے سمجھوں گا، ہوتا نہیں اختلاف. جو ماتم کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا جاتا کہ تم آہستہ ماتم کیوں کر رہے، تم زور کا ماتم کیوں نہیں کر رہے. جو حلقہ ماتمی امام حسین میں آ گیا، اب اس کو ہاتھ نہیں بھی اٹھانا آتا تو خدا اس کے اس ماتم کو حسین کے واسطے قبول کرتا چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جہاں پر اختلاف ہو وہاں پر درست کا تعین نہیں ہو سکا. خدا بندی عالم اس آیت میں انسان کو دو متضاد چیزیں بار بار حسی ذکر کر رہا ہے کہ اپنے حواس کے ذریعے سے اس کو پرکھنا شروع کر دو، تاکہ پرکھتے پرکھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ غیر حسی چیزوں کو بھی پرکھ سکو، عدالت کو پرکھ سکو، گمراہی کو پرکھ سکو، ظلم کو پرکھ سکو. آج دنیا میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ظلم کہاں پر ہو رہا؟ آج دنیا میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ غزہ میں کیا حالات؟ آج دنیا میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے قوانین بنائے جا رہے؟ آج دنیا میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ منکرات کتنے عام ہو چکے؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کر پا رہا، میں اپنے تصورات ذہنیہ کو ابھی تک امام حسین کے اقوال سے بھر نہیں سکا کہ جس کے ذریعے سے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ بَنْ جُوْ، کہ وہ جو احسن القول ہے اس کی اتباع کر سکا. میں قیام امام حسین کو عقل کے زاویے سے نہ دیکھ سکا. ابھی مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو شمر کے پاس تھی وہ عقل نہیں تھی، مزاج تھا. عقل نہیں تھی. صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو جان بن کے کربلا میں رہے، صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو وہب قلبی بن کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ جائیں، صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو بشر حضرمی جیسے ہوں. وقلتنی صبح حین ان ترقت کا، یا حسین مجھے اس بیابان کے وحشی جانور زندہ کھا جائیں اگر میں حسین آپ کو چھوڑ کر جاؤں. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ عقل کامل کے پاس ہی اگر انسان پہنچے گا تو عقل کمال کرے گی. اگر عقل کامل کے پاس نہ پہنچ سکا تو انسان اپنے آپ کو منع نہیں کر سکے گا، اپنے قوانین بنانے شروع کر دے گا، خدا کے مقابلے میں اپنے قانون بنائے گا. گھر میں میرا قانون چلے گا، میری زوجہ پہ میرا قانون چلے گا، میری اولاد پہ میرا قانون چلے گا، میرے آفس میں میرا قانون چلے گا. وہ جو عقل کامل ہے اس کے قریب اپنے آپ کو نہ کر سکا. جھوٹ مکر فریب کے ذریعے سے کسی بھی شے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع کرے گا، چونکہ شاید اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو نقصان. لیکن عقل الہی یہ کہتی ہے کہ جھوٹ بولو گے تو نقصان. اتنا فرق پڑ گیا. اگر ایک انسان عقل کے ذریعے سے ان تمام امور کو دیکھنا شروع کرے، عقل کے ذریعے سے جانچنا شروع کرے، تو ممکن نہیں ہے کہ کربلا سے باہر رہ جائے. عقل کے جو انسان کو منع کر دے کہ دیکھو تم کہیں اور نہیں جا سکتے، عقل کہے کہ جو تم نے حق پرست رہنا ہے، عقل یہ کہے کہ صراط کوئی اور صراط نہیں ہے بلکہ صراط علی ہے، عقل کہنا شروع کرے کہ دیکھو تم کسی طریقے سے خود کو کربلا پہنچا دو. اگر تم خود کو کربلا پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ تم صاحبان عقل میں سے، اور اگر کربلا پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اولو الابصار میں سے نہیں ہو، صاحبان عقل میں سے نہیں ہو، درست کا انتخاب نہیں کر سکے. تین محرم ہے عزیزو. امام حسین علیہ السلام کا کل قافلہ کربلا پہنچ گیا. جناب زینب نے کبھی امام حسین کو بلایا اور بلا کے کہنا شروع کیا ہے میرے بھائی یہ کیسے سرزمین ہے کہ جس سے پاکیزہ لہو کی خوشبو آ رہی ہے. اے میرے ماں جائے حسین، جب سے میں کربلا آئی ہوں تب سے میرا دل تھمتا نہیں. اے میرے ماں جائے حسین، جب سے میں کربلا آئی ہوں تب سے میرا دل بیتاب ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی لشکر آ رہا ہے. کبھی حسین ابن نمیر کا لشکر آتا ہے, کبھی شمر ذل جوشن کا لشکر آتا ہے, کبھی کسی کا لشکر آتا ہے اور کبھی کسی کا لشکر. جب لشکر پہ لشکر آنے شروع ہوئے نا, زینب کا دل اور مضطرب ہونا شروع ہو گیا. ایک دفعہ امام حسین کو بلایا, کہا میرے ماں جائے حسین, اتنے لشکر آتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے, ہمارے بچوں کے دل ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اے میرے ماں جائے حسین, یہ سارے دشمن آپ کی کربلا میں اکٹھے ہو رہے ہیں, اس دنیا میں آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ اے میرے ماں جائے حسین, آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں؟ امام حسین نے دل زینب کو قرار عطا کیا, کہا اے زینب پریشان مت ہوئیے, میرا حبیبی آتا ہی ہوگا. امام حسین نے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا, عالموں کو تقسیم کرنا شروع کیا, عباس یہ آپ کا عالم ہے, میمنہ آؤ یہ آپ کا عالم ہے. امام حسین کے پاس ایک عالم رہ گیا. امام سے کہا, کہا مولا یہ علم کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا علمدار راستے میں ہے, اس کا علمدار بھی آتا ہی ہوگا. امام حسین نے اپنا قاصد کوفہ لکھ بھیجا, ایک خط بھیجا حبیب کو. جیسے ہی وہ کوفہ پہنچا, روایت کہتی ہے کہ حضرت حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کہ تکل باب ہوا, کہا کون ہے؟ دروازے سے آواز آئی, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. کہا میں حسین کا قاصد. جیسے ہی امام حسین کا نام سنا, جانتے ہیں کہ میرا مولا کربلا پہنچ چکا ہے. دروازہ فوراً کھول کے اس کو اندر لیا ہے. کوفہ کے حالات اچھے نہیں, عبید اللہ ابن زیاد داخل ہو چکا, ظلم کا بازار عام ہو چکا, لوگوں کو خریدا جا چکا, مسلم ابن عقیل کو شہید کیا جا چکا, گرفتاریاں شروع ہو چکی. جیسے ہی اندر لے کر آئے, اندر لا کر تو فوراً ہی کہا کہ میرے مولا کا خط کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو خط لیا, آنکھوں سے لگایا, حبیب نے بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد خط جب کھولنے لگے تو لکھا تھا من حسین الغریب الی حبیب الفقیہ. خدا نہ کرے کسی کو غربت میں اپنی غربت کا احساس ہو جائے, حسین غریب کی جانب سے حبیب فقیہ کے لیے خط ہے. حضرت حبیب نے مظاہر میں جلدی سے خط کھولا. خط کھول کے کیا دیکھا؟ کہا کہ امام حسین نے لکھا تھا, اے حبیب میں تمہارے تک تمہیں اپنا قاصد بھیج رہا ہوں, دیکھو ہم کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں, میرے ساتھ زینب بھی موجود, میرے ساتھ رسول زادیہ بھی ہیں, اے حبیب جتنی جلدی ہو سکے خود کو کربلا میں ہماری نصرت کے لیے پہنچا دو. اے حبیب اگر ہماری نصرت کے لیے نہ پہنچ سکے تو قیامت والے دن رسول خدا کے ساتھ ملاقات ہو. حضرت حبیب نے خط لیا, زوجہ نے پوچھا یہ حبیب کس کا خط؟ حضرت حبیب نے کہنا شروع کیا امام حسین کا خط ہے, میرے مولا نے کیا لکھا؟ کہا امام حسین کربلا میں ہے اور نصرت کے لیے بلا رہے ہیں. اے حبیب تو نے کیا سوچا؟ حبیب کس طریقے سے درست کا انتخاب کرتے ہو, پرکھنا چاہتے ہیں اپنی زوجہ کو, دیکھو اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا. مقتل کے جملے سنیں گے ان کی زوجہ کے. حبیب کی زوجہ کہتی ہیں, اے حبیب میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں, جتنی جلدی ہو سکے خود کو حسین تک پہنچا دو, میرا حسین تنہا ہے اور مجھے پتا چلا کہ زینب بھی ساتھ ہے, رسول ذاتی ہے ساتھ. کہا تو نے کیسے سوچ لیا تھا کہ حبیب اپنے مولا کی نصرت کے لیے نہ جائے, تو نے کس طرح سے سوچ لیا؟ حضرت حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کوفہ کے فلان دروازے پہ میرے گھوڑے کے ساتھ وہاں پر انتظار کرو, میں بھی کوفہ سے ہوتا ہوا آتا. حضرت حبیب گھر سے نکلے. روایت کہتی ہے کہ راستے میں حضرت ابن مسلم ابن عوسجہ ملے. حضرت مسلم ابن عوسجہ جب ملے تو کیا حنا خرید رہے تھے, مہندی خرید رہے تھے, تو کہا اے مسلم تمہیں پتا نہیں چلا کہ کربلا میں حسین پہنچ گئے, تم یہاں پر خضاب خرید رہے. روایت کہتی ہے کہ حضرت مسلم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اب یہ داڑھی مہندی سے نہیں خون سے خضاب ہوگی, اے حبیب مجھے بھی ساتھ لے چل. حضرت حبیب چلے ہیں, عجیب ماجرا دیکھا کہ جب اس دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو سواری ہے نا حبیب کی، جو گھوڑا ہے، وہ زمین کے ساتھ بار بار اپنے پاؤں کو پٹک رہا ہے، اور حبیب کے جو غلام ہیں وہ بار بار اس کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے مالک کے گھوڑے، اے حبیب کے گھوڑے، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پہ خود سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حضرت حبیب نے گریا کرنا شروع کیا، اے میرے حسین، آپ پہ کیسا وقت آ گیا، اے غلام آزاد آپ کی نصرت کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت حبیب پہنچے، غلام نے ہاتھ جوڑے، اے حبیب تنہا نہ جائیے گا، مجھے ساتھ لے جائیے۔ حبیب نے اتنی تیزی سے جانا شروع کیا، اے کبھی گھوڑے پہ خود سوار ہوتے تھے، غلام ساتھ ساتھ بھاگتا تھا، کبھی غلام کو سوار کرتے تھے، خود ساتھ ساتھ بھاگتے تھے۔ اے جیسے ہی کوفہ کی جانب سے دھول اٹھتی دیکھی نا، خیام حسینی میں تکبیر بلند ہوئی، حسین نے عباس کو بلایا، عباس اے جاؤ میرے حبیب کا استقبال کرو۔ مولا کا آنے کا دیکھا، جیسے ہی حبیب نے عباس کے آتے کو دیکھا نا، اے ساتھی گھوڑے سے نیچے خود کو گرایا، اے میرے مولا کیسا وقت آیا، اے غلام آزادوں کے استقبال کے لیے آقا آزاد آ رہے۔ اجرکم اللہ، حبیب بھاگتے ہوئے گئے، اے خود کو قدم حسین میں گرا دیا، امام حسین نے بلند کیا، سینے کے ساتھ لگایا، ہاتھ جوڑ کے پوچھے، میرے مولا آپ کے حبیب کو آنے میں دیر تو نہ ہو گئی نا؟ تکبیر کی آواز بلند ہوتی رہی، جناب زینب نے فضا سے کہا، اے فضا جاؤ دیکھو کہ یہ اللہ اکبر کی صدا کیوں ہے۔ تاریخ کربلا میں زینب کا ایک سلام ملتا ہے۔ فضا آئی، دیکھ کے زینب کو بتایا، اے ثانیہ زہرا، حسین کے حبیب پہنچ گئے ہیں۔ اے جیسے ہی سنا، اے فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہ۔ اجرکم اللہ، اے فضا جاؤ جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا۔ حضرت حبیب کو پتا چلا، فضا آئی، فضا نے کہا، اے حبیب تو کتنا خوش قسمت ہے، اے حبیب تو کتنا خوش قسمت ہے۔ حبیب نے پوچھنا شروع کیا، وجہ کیا ہے؟ کہا، علی کی بیٹی زینب تجھے سلام کر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے، حبیب نے اپنا ماما اتارا، زمین کربلا میں لے مارا، پھینکنے کے بعد خاک کربلا اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالنے کے بعد کہنا شروع کیا، اے علی کی بیٹیوں، یہ کیسا وقت آ گیا، اے غلام کو سلام کر رہے ہیں۔ صبح عاشور آ گئی، عزیزو جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکے، دو جملے مسائل کے اور بڑھاتا ہوں۔ صبح عاشور آ گئی، حضرت حبیب کے ہاتھ میں علم ہے میمنہ کا، جنگ ہونا شروع ہوئی، ایک ایک کر کے سب شہید ہونا شروع ہو گئے۔ جب ظہر عاشور آئی، ظہر عاشور آئی، امام علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، جیسے ہی مشغول نماز ہوئے، حضرت حبیب نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے کہ اس سن میں بھی کتنوں کو واصل جہنم کیا حبیب نے، واصل جہنم کرنے کے بعد سر پہ ایک ایسی ضرب لگی ہے، مقتل میں دو مقامات پہ لکھا، باقی سب مقامات پہ لکھا کہ جب کوئی شہید ہوتا تھا نا، امام حسین کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ مقتل کہتی ہے کہ دو مقامات ایسے تھے کہ جہاں پر راوی نے دیکھا کہ امام حسین کا چہرہ تھم سا گیا، ایک وہ مقام تھا کہ جب حبیب کے سر پہ ضربت لگی، امام نے اپنی نماز مکمل کی ہے، حبیب کے لاشے پہ آئے ہیں، حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، حبیب کو کہتے ہیں، اے حبیب اپنے حبیب کا جواب کیوں نہیں دیتے، حسین آپ کو پکار رہے۔ ایک وہ مقام تھا کہ جب عباس زین سے زمین پر آئے ہیں، امام حسین نے کہا، الان ان کا سر زہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔
اجرکم اسیروں کا یہ قافلہ گیا ہے عزیزو کوفہ گیا. کہتے ہیں بنی تمیم کا ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں حبیب کا سر ہے. وہ کوفہ میں داخل ہوا, بار بار کہتا ہے حبیب کا سر ابن زیاد کو دوں گا, انعام وصول کروں گا, میں نے حبیب کے سر کی پیشانی کو توڑا ہے, اے میں نے حبیب پر ظلم کیا ہے. راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ساتھ ساتھ ہے, ایک بچہ مسلسل ساتھ ساتھ ہے. کہا ہے اے غلام بتاؤ کہ میرے ساتھ ساتھ کیوں؟ کہا کوئی خبر نہیں. جب اسے استفسار کرنے پہ پوچھا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ سر مجھے دے. کہتا ہے سر کیوں مانگتے ہو؟ کہا یہ کسی اور کا نہیں, میرے بابا حبیب کا سر ہے, میرے بابا حبیب کا سر مجھے واپس کر دو. وہ بنو تمیم کا شخص کہتا ہے کہ میں یہ سر کربلا سے چرا کر لایا ہوں تاکہ ابن زیاد سے انعام وصول کر سکوں. اس بچے نے پہچان لیا. بچہ جیسے ہی جوان ہوا, جملہ کہوں گا جہاں تک گریا کر سکیں کریے گا, وہ جب بچہ جوان ہوا اس شخص کو پہچاننے کے بعد خیمے میں اس کو قتل کر دیا. اے جب قتل کیا اس غلام سے پوچھا کہ بھی تمہارے دل کو ٹھنڈک ملی؟ کہا اب میں نے قصاص لیا, اپنے بابا کا قصاص لے کے میرے دل کو قرار آ گیا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے حبیب آپ کے لال نے تو قصاص لے لیا, میں قربان جاؤں امام سجاد کے, اے جو اپنے بابا کے قاتل کو کوفہ سے شام تک دیکھتا رہا, اے کبھی ابن زیاد سر حسین کی بے ادبی کرے, کبھی یزید بے ادبی کرے, نہیں معلوم امام سجاد نے کیسے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلب.